باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. شعر کے سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات. مطلب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جن اشعار کو پڑھنا یا سننا روایات میں آیا ہے ان کا ذکر ہے. دنیا کی ہر تہذیب میں، ہر کلچر میں اور تقریباً ہر قوم میں جس کی ایک مستقل تہذیب ہے، شعر و شاعری کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے اور زبان کے عروج کا یہ حصہ سمجھا جاتا ہے. عرب کے اندر بھی شعر و شاعری کو بڑی اہمیت حاصل تھی. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، تو جہاں بڑے بڑے عمر والے شعر و شاعری کے اندر مشہور تھے، عرب کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے بھی شعر و شاعری کہتے تھے اور ان کو اپنی زبان دانی پر، شعر و شاعری پر، کلام کے عبور پر بڑا فخر حاصل تھا. اتنا فخر حاصل تھا کہ وہ اپنے مقابلے میں دوسری قوموں کو گونگا کہتے تھے. عرب اپنے علاوہ کو عجمی بولتے تھے. عجمی کے، عجم کے معنی عجمی کے معنی گونگے، تو اپنے علاوہ دیگر لوگوں کو گونگا کہتے تھے. اپنے نطق پر، اپنے کلام پر، اپنی گفتگو پر، شعر و شاعری پر ان کو بڑا ناز تھا. آپ نے سنا ہوگا جب آپ حج یا عمرے کو گئے ہوں گے کہ حرم کے باہر کچھ شعر چلتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو اس وقت عرب کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کچھ شعر کہے تھے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر لنا ما دعا للہ داعی، ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. یہ جو شعر ہیں یہ بہت بڑے اور عمر والے لوگوں کے نہیں ہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، 6 سال کی، 7 سال کی، 8 سال کی بچیاں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں شعر کہہ رہی ہیں جو بڑے اونچے شعر ہیں. اور شعر و شاعری کا ایسا سلیقہ اور ایسا ذوق تھا اور ایسی سمجھ تھی ان لوگوں میں کہ عرب کا ایک مشہور شاعر ہے امراؤ القیس، جیسے اردو میں غالب کو درجہ حاصل ہے تو عربی زبان میں امراؤ القیس کو درجہ حاصل ہے. زمانہ جاہلیت کا شاعر ہے، یعنی اس وقت کا جب اسلام نہیں آیا تھا، اس وقت کا شاعر ہے. بہت اونچا کلام ہوتا تھا اس کا، لیکن یہ دادا اور مجرم قسم کا ایک انسان تھا، اس لیے اس کے حاسد اور دشمن بھی بہت تھے. کہیں پر اس کو دشمنوں نے گھیر لیا اور اس کو کہا کہ اب تیری خیر نہیں ہے، تو جائے گا ہی جائے گا، یعنی ہم تجھے اب چھوڑیں گے نہیں، قتل کریں گے. تو عربوں کا ایک مزاج تھا کہ وہ کسی نہ کسی انداز سے انتقام لینا چاہتے ہیں. تو امراؤ القیس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تم چاہے کرو. عربوں کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ مقتول سے، جس کو قتل کرتے ہیں، اس سے آخری خواہش پوچھتے ہیں. تو امراؤ القیس سے پوچھا کہ تجھے تو ہم قتل کرنے والے ہیں، ختم کرنے والے ہیں، تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ صاحب میری ایک چھوٹی سی خواہش ہے، ایک مصرع دے رہا ہوں. شعر کا ایک حصہ مصرع کہلاتا ہے. ایک مصرع دے رہا ہوں، وہ مصرع میرے گھر پہ میری بچیوں کو پہنچا دینا، بس یہ میری خواہش ہے. وہ دو تین قاتل تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہاری خواہش پوری کریں گے، یہ کہہ کر امرؤ القیس کو ختم کر دیا، قتل کر دیا. مصرع کیا تھا؟ یبن تمر القیسی ان اباکما، او امرؤ القیس کی دونوں بیٹیوں، بے شک تمہارا باپ. بس اتنا، یہ ایک حصہ ہے شعر کا، پوری بات ہوئی بھی نہیں ہے. اب یہ جو قاتل تھے اس کے گھر پہ پہنچے اور کہا بھائی تمہارے باپ کی طرف سے ہم قاصد ہیں، کچھ پیغام لے کر آئے ہیں. عرب میں مہمان نوازی تھی، بیٹھک میں بٹھایا، دیوان میں بٹھایا، بیٹھیے صاحب. اور انہوں نے فوراً بکری ذبح کر دی، ابا جان کی طرف سے قاصد آئے ہیں. انہوں نے کہا کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ کہ وہ پیغام ہے، انہوں نے ایک مصرع کہا ہے، یبن تمر القیس ان اباکما، اے امرا القیس کی دونوں بیٹیوں، بے شک تمہارا باپ. ابھی جو بچیاں ہیں یہ کھانا بنا رہی ہیں، گوشت ووش بنا رہی ہیں، اور دونوں مل کے اس مصرے کا دوسرا مصرع ملا رہی ہیں کہ ابا نے اس میں پیغام دیا ہے، دوسرا مصرع جوڑنا ہے ہمیں. تو فوراً انہوں نے مصرع جوڑ دیا، ان کا ذہن پہنچ گیا، قد قتل والقاتل لدیکما، تمہارا باپ قتل ہو چکا ہے اور اس کا قاتل تمہارے پاس میں ہے. شاعر نے نہیں کہا، شاعر نے صرف اتنا کہا امرؤ القیس کی دونوں بیٹیوں، بے شک تمہارا باپ. میری بیٹی کو پہ. اب بیٹیوں نے کھانا پکاتے پکاتے اس کو جوڑ لیا، او ہو اس کا دوسرا مصرع تو یہ بنے گا. بس فوراً آئی وہ بیٹھک میں اور دیوان میں جہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور جس چھری سے وہ گوشت ووشت بنا رہی تھی اسی چھری سے ان پر حملہ کر دیا اور ان کو ختم کر دیا، باپ کا انتقام لے لیا. اس واقعے سے بتانا میں یہ چاہتا ہوں کہ عربوں کے اندر شعر و شاعری کا ایسا ذوق تھا کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں اور بچے بھی اعلیٰ درجے کے شعر کہتے تھے، سمجھتے تھے، بولتے تھے، پرکھتے تھے، اور اللہ نے ان کو خاص مزاج عطا فرمایا تھا. زبان پر ان کو بڑا عبور تھا، بہترین تقریر کرتے تھے، فصیح اور بلیغ تھے، اور فصاحت و بلاغت کے باقاعدہ مقابلے ہوا کرتے تھے وہاں پر. اس ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبعوث فرمایا. لیکن آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول میں مبعوث فرمایا، لیکن آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی. کیوں شعر و شاعری نہیں سکھائی؟ کہیں کل یہ نہ کہہ دیا جائے کہ قرآن ایک شاعر کی طرف سے نکلا ہوا کلام ہے، قرآن کے تعلق سے کوئی بات نہ آ جائے. جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا گیا، یعنی آپ نے کسی کے پاس میں پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں، کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، کسی کالج میں نہیں پڑھا، کسی یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نہیں ہوئے آپ، لیکن پھر ایسا عظیم الشان اور اولو العزم اور بلند و بالا کلام پیش فرماتے ہیں کہ سارے عرب کے بلغا، فصحا اور عقلا حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کیسا کلام ہے جو دماغ کو بھی جھنجھوڑتا ہے، دل کو بھی آواز دیتا ہے، یہ کیسا اونچا کلام ہے، کیسا عرفا کلام ہے. بڑے بڑے شاعر کہتے ہیں خدا کی قسم یہ کلام انسانوں کا ہو ہی نہیں سکتا. لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی طرف سے پیدا کیا ہوا کلام نہیں ہے، یا کسی سے سیکھ کر کلام نہیں بنایا. جس طرح سے امی ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے اور آپ کا معجزہ ہے، بالکل اسی طرح سے شعر و شاعری سے ناواقف ہونا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعر و شاعری کرتے تو بہت سارے لوگ یہی کہتے کہ بھئی یہ جو کلام خدا کا پیش کر رہے ہیں نا، جس کو خدا کا کلام کہہ رہے ہیں، دراصل یہ انہی کا بنایا ہوا کلام ہے. اس لیے سورہ یاسین کے اندر وہ آیت بھی آئی ہے، وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو شعر نہیں سکھایا اور وہ آپ کے شائن شان بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شائن شان بھی نہیں تھا، اس لیے سکھایا نہیں گیا. آپ کو تو اللہ نے عظیم الشان اور اعلیٰ درجے کا کلام عطا فرمایا کہ جہاں پر ساری شاعریاں فیل ہو جاتی ہیں، اللہ نے ایسا کلام عطا فرمایا. آگے ایک حدیث آ رہی ہے، اس میں ایک شاعر کا کلام ہے لبید ابن ربیعہ کا، ان کے کلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی ہے, اور بڑا اونچا کلام تھا ان کا, بڑے اونچے شعر کہتے تھے, لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو شعر کہنا چھوڑ دیا. اور وہ فرماتے تھے کہ اب اللہ نے مجھے قرآن دے دیا ہے جس کے سامنے شعر کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن کریم عطا فرمایا, آپ قرآن پڑھتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تھا قرآن کی تلاوت کرنا لوگوں کے سامنے, یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم, لوگوں کا تزکیہ کرنا, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور کتاب اور حکمت کی لوگوں کو تعلیم دینا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تھا. تو بہرحال لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ایسا کلام کہا ہے کہ جو شعر معلوم ہوتے ہیں. تو اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے, اصل میں شعر کی ایک تعریف ہے. شعر کی تعریف یہ ہے, شعر اس کلام کو کہتے ہیں جو قصدن مقفع اور موضوع بنایا گیا ہو, یعنی ارادے سے شعر کے طرز پر بنایا گیا ہو تو وہ کلام ہے. اگر بلا ارادے کے, بلا قصد کے موضوع کلام زبان سے نکل جائے تو اس کو شعر نہیں کہا جاتا. اور در حقیقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعجاز ہے کہ جب آپ بلا ارادے کے ایسا کلام کہہ سکتے ہیں کہ جو شعر بن جاتا ہو, تو اگر آپ ارادہ کرتے تو کتنا اونچا اور کتنا بلا تکلف آپ کلام کہتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا اعجاز بھی تھا. تو چند موقعوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایسے الفاظ نکلے ہیں کہ جو شعر بن گئے ہیں, لیکن ان کو شعر اس لیے نہیں کہا جائے گا کہ شعر کی تعریف یہ ہے کہ شعر اس کلام کو کہتے ہیں جو قصدن مقفع ہو, اس میں قافیہ ہو, اس کے اندر وزن کا خیال رکھا گیا ہو, اس کو شعر کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصدن کبھی نہیں کہا. ہاں, دوسرے شاعروں کے شعر کبھی کبھی آپ پڑھتے تھے, جیسے کہ پہلی حدیث کے اندر آئے گا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض مرتبہ آپ شعر کہتے تھے, دوسرے کسی ایک شاعر کے شعر کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ شعر آپ سے سیدھا پڑھا نہیں جاتا تھا. مثال کے طور پر ایک مشہور شاعر ہے, اس کا آپ ایک دن شعر پڑھنے لگے, ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلا, ستبدی لکل ایام ما کنت جاہلا ویاتیک بالاخبار من لم تزودی. دوسرا مصرع آپ فرماتے ہیں, ویاتیک من لم تزودی بالاخبار. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح فرما رہی ہیں, تصحیح فرما رہی ہیں کہ اے رسول اللہ, یہ ایسے نہیں ایسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طریقے سے اس کو پڑھ لیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے, فوراً کہتے ہیں, اللہ فرماتا ہے, وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ, اے پیغمبر, ہم نے آپ کو علم شعر نہیں سکھایا اور وہ آپ کے شاعن شان بھی نہیں ہے. اب کیا مطلب شعر کہنا ناجائز ہے؟ نہیں. شعر کے بارے میں یہ تفصیل ہے, سنیے غور سے, کہ شعر میں اگر مضمون اچھا ہے, اچھا پیغام دیا گیا ہے, تو شعر کہنا اچھی بات ہے. لیکن شعر کا مضمون اچھا نہیں ہے, پیغام اچھا نہیں دیا جا رہا ہے, یا اس قسم کے مضامین ہیں اس کے اندر کہ جس سے ہیجان پیدا ہوتا ہے اور غلط چیزوں کی طرف انسان کی رہنمائی ہوتی ہے, جیسے کہ عشق و معشوقی کے اشعار ہوتے ہیں, اس قسم کے اشعار اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو وہ درست نہیں ہے. لیکن ایسا شعر جس کے اندر اچھا پیغام ہو تو وہ شعر کہنا منع نہیں ہے. پھر بھی اسلام کا یہ نقطۂ نظر ہے کہ زیادہ اس میں پڑھنا نہیں چاہیے. کسی کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ شعر موضوع ہوتے ہیں اور شعر آتے ہیں اسے, اور اس کی طبیعت ہی ایسی ہے کہ شعر کی تخلیق ہوتی ہے, تو شعر کہے لیکن اچھے مضامین کے لیے استعمال کرے, اچھے پیغام کے لیے استعمال کرے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال جیسے عظیم الشان شاعر نے ایک موقع پر کہا, اقبال بڑا عبد شک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. اکثر آپ شاعروں کو دیکھیں گے گفتار کے غازی, کہنے کے غازی ہوتے ہیں, ایران دوران کی ناپتے ہیں، زمین سے آسمان کی قلابیں ملا دیتے ہیں، اور کسی کی اگر تعریف کرنا چاہیں گے تو آسمان پر پہنچا دیں گے، اس کی سورج سے ملا دیں گے، اور اگر کسی کی مذمت کرنے پہ آ جائیں گے تو صاحب مٹی میں ملا دیں گے اس کو۔ تو ان کے اندر یہ افراط و تفریط بہت ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے ایک جگہ کہا والشعراء یتبعهم الغاوون الم تر انہم فی کل وادی یہیمون وانہم یقولون ما لا یفعلون، کہ وہ تو ایسے ہی خیالات کی وادیوں میں گھومتے رہتے ہیں اور اکثر وہ بات کرتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں، یعنی ان کا عمل ان کے کردار کے مخالف ہوتا ہے، ان کا عمل جو ہوتا ہے ان کے قول کے مخالف ہوتا ہے، جو بات کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ اکثر آپ شاعروں کی زندگی ایسی ہی دیکھیں گے، حتیٰ کہ جن شعراء کے بارے میں آپ کو یہ خیال ہو کہ یہ بڑے عمل والے اور بڑے مجاہد شعر والے، بڑے جہاد والے اور بڑے اللہ والے اور اللہ کی راہوں میں کوششیں کرنے والے ہوں گے، آپ کو نظر آئے گا زندگی ان کی بالکل عجیب سی نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، ایک بہت بڑے درجے کے شاعر تھے ہندوستان میں، اور ان کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، وہ اتنے اچھے اشعار کہتے تھے اور اتنی اونچی نعتیں کہتے تھے کہ ان کی نعتوں کی شہرت ہندوستان سے نکل کر ایران تک پہنچی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی مدح میں بڑا اونچا کلام کہتے تھے، لوگ دور دور سے سننے کے لیے آتے تھے ان کے کلام کو۔ تو ایک ایران کے ایک شاعر تھے، ان کے دل میں جذبہ پیدا ہوا کیوں نہ ہم ہندوستان جا کر ان صاحب سے ملاقات کریں، اس شاعر سے جس کے دل میں حضور کا اتنا عشق بھرا ہوا ہے اور اتنے اونچے اشعار کہتا ہے، حضور کی محبت میں بھری ہوئی باتیں۔ تو وہ صاحب ایران سے آئے اور یہاں دلی میں کہیں وہ رہتے تھے، وہ شاعر صاحب، تو دیکھا وہ حجام کی دکان پہ ہیں اور حجام سے اپنی داڑھی ترشوا رہے ہیں، داڑھی چھیلی جا رہی ہے۔ تو ان کو بڑا احساس ہوا کہ لو صاحب، ہم تو ان کی محبت میں ان کی زیارت کے لیے اتنی دور سے آئے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھیل رہے ہیں۔ تو فوراً انہوں نے کہا، آغا ریشمی تراشی، فارسی میں ریش کہتے ہیں داڑھی کو، ارے آقا تم تو داڑھی تراش رہے ہو۔ تو کہا کہ بلے، لیکن دلے کسے نمی تراشم، بات تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن کسی کا دل تو نہیں تراشتا میں، کسی کا دل تو نہیں چھیل رہا، اپنی داڑھی تو چھیل رہا ہوں۔ تو ان کو جذب آ گیا اور جوش میں آ کر ان کو، ارے کیوں نہیں، کیا بات کر رہے ہو، بلے دل رسول میں تراشی، کیوں نہیں، تم اللہ کے رسول کے دل کو چھیل رہے ہو، یہ کر کے تم سمجھتے ہو معمولی بات ہے یہ، تم داڑھی چھیل کر در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اس طرح چلا رہے ہو، ان کے دل کو چھیل رہے ہو۔ اس شاعر کے دل پہ اس بات کا ایسا اثر ہوا، ایسا اثر ہوا کہ اس نے فوراً توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد میں کہا، جزاک اللہ کا چشمم باز کر دی، مرابا جانے جا ہم راز کر دی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے کہ تم نے میری آنکھیں کھول دی، اور میں جو ایک غفلت میں پڑا ہوا تھا تم نے غفلت سے نکال کر مجھے سعادت کی منزلوں تک پہنچا دیا۔ انہوں نے توبہ کی اور پھر داڑھی رکھی۔ اس واقعے سے کہنے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے کہ شعراء کی زندگی اور ان کے جو اقوال ہیں، ان کی تو باتیں ہیں، ان کے اعمال سے میل نہیں کھاتی، بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر زیادہ مشغول ہونا اچھا نہیں سمجھا گیا۔ ہاں اللہ نے کسی کو اچھی طبیعت دی ہے، اچھا خیال دیا ہے، اچھے جذبات دیے ہیں، اچھا علم دیا ہے، بہترین شعر کہنے کا مادہ اللہ نے دیا ہے، تو اچھے پیغامات کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ بڑے عظیم شاعر ہوئے ہیں، بڑے عظیم شاعر ہوئے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے قریبی صحابی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ ممبر رسول پر بیٹھے، ان کو اجازت دے رکھی تھی، حضور نے اپنے ممبر پر بیٹھنے کی اجازت دے رکھی تھی کہ اس ممبر پر بیٹھیں اور بیٹھ کر حضور کی تعریف میں اور مدح میں اشعار کہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کفار مکہ یا دوسرے کفار حضور کی شان کے اندر گستاخی والے اشعار کہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشعار ہی میں جواب دیا کرتے تھے، اور انہی کا وہ مشہور شعر ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ بڑا عظیم و شان شعر ہے صاحب یہ، اس کا ترجمہ یہ ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِي۔ حضور کی تعریف میں شعر کا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی عورت نے آج تک جنا نہیں۔ خلقت مبرئا من كل عيب، آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاکیزہ پیدا کیا گیا ہے۔ کأنك خلقت كما تشاء، ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کو اللہ بنا رہے تھے تو پوچھا آپ کیسا بننا چاہتے ہیں، تو آپ کی مرضی کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، آپ کی تخلیق کی ہے۔ یہ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا شعر ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہا گیا ہے۔ جیسے کہ ایک شاعر نے، اور وہ شاعر مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، اس نے حضور کی تعریف میں کہا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کیسا اب دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا آئینہ ہے کہ ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ ہم سوچ سکتے ہیں، کوئی بھی انسان، سارے انسان مل کر بھی نہیں سوچ سکتے، اور نہ دکان آئینہ ساز میں۔ دکان آئینہ ساز کس کی؟ اللہ کی دکان، اللہ کی دکان جہاں پہ اللہ نے سب کو بنایا ہے، وہاں بھی کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے ایسا آئینہ۔ اگر وہ مسلمان ہوتا تو اسی شعر پہ اس کی مغفرت ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار جان کر قصدن نہیں کہے، آپ کی زبان سے کلمات صادر ہوئے جو موضوع ہو گئے بلا قصد کے، ان کو اشعار نہیں کہا جائے گا۔ ایسے بہت سے موقعوں کا تذکرہ ان روایات کے اندر موجود ہے۔ خلاصہ یہ نکلا ہے کہ زیادہ اس میں مشغول نہیں ہونا چاہیے، اللہ نے کسی کو طبیعت موضوع دی ہے تو اچھے پیغام کے لیے اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور اگر کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، تو یہ تو بہت اونچی بات ہے۔ پہلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں، قیل لہا هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول وياتيك بالاخبار من لم تزودي۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شعر بھی پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، مثال کے طور پر کبھی عبداللہ ابن رواحہ کا شعر آپ پڑھ لیتے تھے، اور کبھی کبھی اور شاعر کا بھی آپ شعر پڑھ لیا کرتے تھے، مثلا طرفہ کا، یہ ایک مشہور شاعر ہے زمانہ جاہلیت کا، اور اس کا شعر ہے، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِ، یہ شعر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن رواحہ کون شخصیت ہے؟ عبداللہ بن رواحہ انصار میں سے ہیں اور بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، عظیم شاعر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور آپ کی مدح میں انہوں نے بہت سی نعتیں کہی ہیں، بہت سے اشعار کہے ہیں عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ عبداللہ بن رواحہ غزوہ موطہ میں شہید ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ موطہ کے لیے لشکر روانہ فرما رہے تھے تو آپ نے لشکر کا امیر حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا تھا، جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور یہ جو غزوہ ہوا تھا یہ دراصل اس بنیاد پر ہوا تھا کہ ایک صحابی تھے، ان کو اس طرف بھیجا گیا تھا، اور شام کا جو حاکم تھا اس وقت میں، شام کے علاقے کا نصرانی حاکم عیسائی، اس نے ان کا قتل کر دیا تھا۔ قاصد کا قتل کرنا یہ اس وقت بھی بہت بڑا جرم تھا اور آج بھی جرم سمجھا جاتا ہے، اور یہ پوری مملکت کی توہین سمجھا جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کو، ان قاصد کو جو صحابی تھے، قتل کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلے کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا، اور اس لشکر کا سردار حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے ان کو بنایا، اور یہ فرمایا دیکھو اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر تیار لشکر کے امیر ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ لشکر کے سردار ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان جس کو چاہے امیر بنا لے۔ ایک یہودی یہ بات سن رہا تھا، اس نے قسم کھا کر یہ کہا کہ تینوں شہید ہوں گے، اس لیے کہ پہلے زمانے میں جب نبی اس طرح کی گفتگو کرتے تھے تو ایسا ہی ہوتا تھا۔ چنانچہ جب یہ حضرات پہنچے ہیں اور جنگ ہوئی ہے، جنگ بھی بڑی عجیب تھی، وہاں تقریباً 100,000 کا لشکر تھا، یہ لوگ 3,000 تھے کل، تو کتنا زبردست مقابلہ ہے 3,000 کا اور 100,000 کا، لیکن یہ اللہ والے تھے، اللہ پر ان کو کامل یقین تھا، جو بھروسہ تھا انہیں قوت بازو پر تھا، ہے ہمیں موت کا ڈر، ان کو خدا کا ڈر تھا، ان کو ہر حال میں اللہ کا ڈر رہتا تھا، اور ان کا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے تھا۔ بھڑ گئے، زبردست جنگ ہوئی، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ حضور کو بڑی محبت تھی ان سے، بڑا احساس ہوا تھا حضور ان کی شہادت کا، اتنی محبت تھی کہ حضور اپنے پاس ان کو سلاتے تھے، شادی خود کروائی اپنے خاندان میں، حضرت اسامہ ان کے بیٹے ان کو بھی ایسے ہی پالا جیسے حسن حسین رضی اللہ عنہما کو پالا ہے، اور اپنی چادر اڑایا کرتے تھے کیونکہ منہ بولے بیٹے تھے حضور کے۔ اس کے بعد میں لشکر کے امیر جعفر تیار، حضور کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے سگے بھائی، وہ بنے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ عبداللہ بن رواحہ جن کا ذکر اس حدیث میں ہے، اور جن کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شعر پڑھا کرتے تھے، یہ کئی دن سے کچھ کھایا نہیں تھا انہوں نے، تو گوشت کا ایک ٹکڑا ان کے ہاتھ میں آیا تھا، وہ ابھی منہ کو ہی لگایا تھا، کسی نے کہا جعفر شہید ہو گئے صاحب، اب امیر آپ ہو، انہوں نے اس کو بھی ایک طرف ڈال دیا گوشت کے ٹکڑے کو، اور کچھ ایسے اشعار کہے کہ جس میں یہ تھا کہ موت تجھے بلا رہی ہے، شہادت تیرا انتظار کر رہی ہے، جنت کی حوریں تیرے لیے استقبال میں تیار ہیں، اور تو دنیا میں لگا ہوا ہے، حالانکہ وہ دنیا نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا وہ دنیا میں لگا ہوا ہے، زندگی کو لمبا سمجھ لیا ہے تو نے، اور یہ کہہ کر انہوں نے اپنا نیزہ لیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، جھنڈا لیا، اور کافروں پر ٹوٹ پڑے۔ وہاں پر ایک ہاتھ شہید کھٹ گیا، دوسرے ہاتھ میں جھنڈا لے لیا، یہ بھی کٹ گیا، تو اب دونوں بازوں کو ملا لیے، تو کفار نے نیزوں سے اور تیروں سے زخمی کر کے ان کو گرا دیا۔ اب مسلمانوں کے تینوں امیر جا چکے تھے، تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر پھر جھنڈا سنبھالا، اور لوگ ان کی عمارت پر متفق ہو گئے، اور انہوں نے پھر اس طرح سے جنگ کی ہے کہ جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا، اور با حفاظت لشکر کو ایک طرف سمیٹا، جنگ کی چالیں ہوتی ہیں، یہ لشکر کو ایک طرف سمیٹا، اور لشکر کو پورے لشکر کو محفوظ کر لیا، اور جو سامنے والا لشکر تھا وہ واپس جانے پہ مجبور ہوا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، فون تار کچھ نہیں تھی، کچھ نہیں تھا اس وقت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بیٹھے، ممبر پر بیٹھ گئے، صحابہ جمع ہوئے، اور آپ پورا نقشہ کھینچ رہے ہیں، دیکھو زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، اور اب جعفر تیار آئے، بڑی ہمت دکھا رہے ہیں، بہترین انداز سے جنگ کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی شہید ہو گئے، عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا لیا صاحب، لیکن وہ بھی شہید ہو گئے، اور اب جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سیف من سیوف اللہ ہے، وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ یہیں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف من سیوف اللہ کا خطاب دیا تھا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ اس خطاب کا اثر ایسا ہوا کہ پھر زندگی میں جس جنگ میں بھی شریک ہوئے ہیں خالد بن ولید، کسی جنگ میں ہارے نہیں، جیتے ہی جیتے، 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی ہے، لیکن جب انتقال ہوا ہے تو مدینے کے اندر اپنے بستر پر پاؤں پٹک رہے تھے، تو کچھ صحابہ موجود تھے پاس میں، کہنے لگے کیوں پٹک رہے ہیں پاؤں، کیوں پریشان بیچن؟ کہنے لگے 100 سے زیادہ جنگوں میں شریک ہوا اور اس نیت سے شریک ہوا کہ جامع شہادت نوش کروں گا، لیکن آج بزدلی کی سی موت مر رہا ہوں، بستر پر مر رہا ہوں. تو ایک صحابی تھے، انہوں نے ان کو تسلی دی، ایک بات بتاؤ، اللہ کے رسول نے تمہیں کیا خطاب دیا تھا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار، اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ سکتا ہے کیا؟ اس لیے تم کہیں ٹوٹے نہیں، کہیں تمہیں کوئی آدمی ختم نہیں کر سکا. بہرحال یہ عبداللہ بن رواحہ ہیں، غزوہ موتا میں شہید ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے شعر پسند تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور استشہاد ان کے شعر پڑھتے تھے، اور کبھی کبھی یہ والا شعر بھی، طرفہ کے اشعار، وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تُزَوِّدِي، طرفہ زمانہ جاہلیت کا شاعر ہے، اس کے شعر پڑھتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے، تیرے پاس خبر کبھی وہ شخص پہ لے آتا ہے جس کو تو نے کسی قسم کا معاوضہ نہیں دیا. عام طور پر واقعات کی تحقیق کے لیے، کسی جگہ کے حالات معلومات کرنے کے لیے تنخواہ دینی پڑتی ہے، کچھ دینا پڑتا ہے، صاحب بتاؤ، اور ملک اور سلطنت ہے تو باقاعدہ اس کے لیے ایک محکمہ بناتی ہیں، حالات معلوم کرنے کے لیے، واقعات معلوم کرنے کے لیے. لیکن اس شعر کے اندر یہ مضمون ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو بغیر کسی معاوضے کے آپ کو حالات اور واقعات بتا کر چلے جاتے ہیں. حضرات نے کہا اس میں اشارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر یہ کہنا چاہتے تھے، دیکھو میں تمہیں کتنے حالات بتاتا ہوں، واقعات بتاتا ہوں، بلا کسی معاوضے کے بتاتا ہوں، تو تمہیں قدر کرنی چاہیے میری، اور میری بات کی طرف آنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پسند فرمایا کرتے تھے. اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا اصدق کلمۃ قالها الشاعر کلمۃ لبید الا کل شیء الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے سچا کلمہ جو شاعر نے کہا ہے وہ لبید ابن ربیعہ کا کلمہ ہے. لبید ابن ربیعہ ایک شاعر ہیں، اور یہ شاعر ایسے ہیں جو مسلمان ہوئے، 90 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے ہیں، اور پھر کافی دنوں تک زندہ رہے، 140 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. کتنی عمر میں؟ 140 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے، میں نے شروع میں ہی بتایا تھا کہ جس وقت یہ اسلام لائے اور قرآن کریم سے واقف ہوئے تو انہوں نے شعر کہنا چھوڑ دیا، اور یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اشعار کا نعم البدل مجھ کو عطا فرما دیا ہے، قرآن کے سامنے میں میرے اشعار کی کوئی حیثیت نہیں. حالانکہ یہ عرب کے مشہور اور بڑے شاعر تھے، لیکن انہوں نے قرآن کے سامنے شعر کہنا چھوڑ دیا. میں نے بہت سے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اشعار کیوں سنتے ہو، قرآن کی طرف توجہ دو، اللہ تعالیٰ نے جو لطف اس کے اندر رکھا ہے وہ کسی اور چیز کے اندر نہیں رکھا. لیکن قرآن کو در حقیقت عظمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ پڑھا جائے، جیسے قرآن پڑھنے کا حق ہے. مثال کے طور پر باوضو با ادب اللہ تعالیٰ کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے، ان کے ایک کلام ہے، جو بندہ کلام اللہ کی تلاوت کرتا ہے وہ اللہ سے مناجات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ دیتے ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ اشد اذنا الى قارئ القرآن من سامع القینۃ من صاحب القینۃ الى قینته، اللہ تعالیٰ اس شخص سے زیادہ غور سے کلام اللہ کے پڑھنے والے کی طرف توجہ دیتے ہیں، غور سے سنتے ہیں کہ کوئی بندہ خوبصورت باندی، خوبصورت آواز والا، آواز والی لے کر آیا ہو اور اس کے نغمے کو سن رہا ہو، جتنی غور سے وہ سنتا ہے اس سے زیادہ غور سے اللہ پاک قرآن پڑھنے والے کی طرف دھیان دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اس سے زیادہ غور سے سنتے ہیں. یہ حدیث پاک میں مضمون ہے. تو جب بھی ہم قرآن پڑھیں یہ سوچیں کہ اللہ ہمارا قرآن سن رہا ہے، ہم اللہ کو سنا رہے ہیں. سچ کہتا ہوں اتنا مزہ آئے گا اتنا مزہ آئے گا, قرآن بند کرنے کو دل نہیں چاہے گا, تھوڑا سا اور پڑھ لیں تھوڑا سا اور پڑھ لیں, تقاضے سامنے آئیں گے دل چاہے گا تھوڑا سا اور پڑھ لیں. اپنے اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں. ایک بزرگ تھے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرماتے تھے کہ کوئی بندہ ہمارے پاس میں آتا ہے تو ہم اس کو قرآن پڑھنا سکھائیں. جب کوئی قرآن پڑھنا چاہتا تھا ان کے پاس بیٹھتا تھا تو آپ قرآن سناتے تھے, اس کو اتنا مزہ آتا تھا کہ وہ چیخ اٹھتا تھا, لطف کے اندر بے ہوش ہو جاتا تھا, اتنا مزہ آتا تھا. کہ قرآن ہے ایسی چیز, اگر حقیقت میں پڑھنا آ جائے تو لوگ کپڑے پھاڑ کر جنگلوں میں نکل جائیں, اتنا اللہ نے اس کے اندر لطف رکھا ہے, مزہ رکھا ہے کلام اللہ کے اندر. ان لوگوں نے جانا ہے, یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام میں ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ راتوں کو اٹھ جاتے ہیں کلام اللہ پڑھنا شروع کرتے ہیں, اتنا پڑھتے ہیں اتنا پڑھتے ہیں کہ پاؤں پر ورم آ جاتا ہے. اور قرآن کہتا ہے اتلون آیات اللہ آنا اللیل وہم یسجدون, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں, پوری پوری رات تلاوت کرتے ہیں. صحابہ اکرام میں ایک بڑی جماعت ملے گی. کیوں آخر آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی کو لگایا حفاظت کے لیے, لشکر کی حفاظت کے لیے, فلاں چوٹی کی طرف سے دشمن آ سکتا ہے وہاں کھڑے رہنا, رات بھر کی ڈیوٹی تھی ان کی, پہرے پر لگایا ان دو صحابی کو. یہ دو صحابی آپس میں کہنے لگے اگر دونوں جاگتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے سستی کسی ٹائم آ جائے اور دونوں کی آنکھ لگ جائیں, اس لیے ایک جاگتا رہے ایک سوتا رہے, جب وہ تھک جائے گا تو دوسرے والے کو اٹھا دے گا. تو ایک صحابی کو سلا دیا اور ایک صحابی جاگ رہے تھے, انہوں نے سوچا چلو جاگنا تو ہے ہی, نماز پڑھ لیتے ہیں. اب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے, ادھر سے دشمن کے آنے کی توقع تو تھی, دشمن آنا چاہتا تھا, تو انہوں نے اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجا, دیکھو بھائی پہرے داری ہے نہیں ہے ذرا, دیکھا کہ کوئی آدمی کھڑا ہوا ہے تو دور سے تاک کے ایک تیر مارا, ان کے تیر لگا. آپ تیر جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے, اس طریقے سے اس کا پھل ہوتا ہے, جب لگتا ہے گوشت کے اندر پورا تو کاٹ کر داخل ہوتا ہے اور کافی خون نکلتا ہے, اور جب نکالتے ہیں تو گوشت کو کاٹ کے نکلتا ہے, پھر وہ بڑی مشکل سے نکلتا ہے. تیر پیوست ہو گیا اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں, دوسرا تیر مارا اس نے پھر بھی نماز پڑھتے رہے, تیسرا تیر مارا, تین تیر مارے. عام طور سے ایک تیر میں آدمی گر جاتا ہے کافی خون بہ جاتا ہے, دوسرا بھی لگ گیا تیسرا بھی لگ گیا, یہ نماز میں مشغول ہے. پھر انہوں نے نماز یہ سوچ کر چھوٹی کی ایسا نہ ہو کہ میں اسی طرح سے شہید ہو جاؤں, ختم ہو جاؤں, اور حضور نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری میں کوتاہی ہو جائے. جلدی سے نماز پوری کی اور اپنے ساتھی کو اٹھایا اور کہا بھائی دیکھو ذرا میرے تیر لگے ہوئے. انہوں نے دیکھا بڑا خون ہے بھائی, پہلے سے کیوں نہیں اٹھایا, تین تیر لگے ہوئے. انہوں نے کہا بھائی میں فلاں سورت میں نے پڑھنی شروع کی تھی, اتنا مزہ آ رہا تھا چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا تھا, قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا تھا, تیر پر تیر کھا رہے ہیں. اگر نماز ختم کی ہے قرآن پڑھنا چھوڑا ہے تو اس لیے کہیں حضور کے حکم میں کوتاہی نہ ہو جائے, جس ڈیوٹی پر اللہ کے رسول نے لگایا ہے کہیں اس کے اندر کوتاہی نہ ہو جائے, کمی نہ ہو جائے, اس لیے قرآن چھوڑا. اتنا ان لوگوں کو مزہ آیا کرتا تھا. خیر وہ دشمن تو جب یہ صاحب اٹھے تو دیکھ کر بھاگے, ابھی یہ دو ہیں نہ جانے کتنے ہوں گے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو قرآن میں کتنا مزہ آتا تھا. آخر ہمیں مزہ کیوں نہیں آتا, ہم اس عظمت کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں, اس محبت کے ساتھ پڑھتے نہیں ہیں. ایک وقت دن میں ضرور اللہ کے کلام کے لیے نکالیے ضرور, اور اس وقت میں صرف وہی ہونا چاہیے, پوری عظمت کے ساتھ میں اللہ کے کلام پر توجہ ہونی چاہیے. اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں بدنی عبادات میں سب سے افضل عبادت نماز ہے, دوسرے نمبر پر قرآن ہے, تیسرے نمبر پر ذکر اور دعا ہے, یہ ہے, یہ ترتیب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک, اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار, الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, سبحان ربک رب العزت